الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى قوله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتضلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. میں نے جو 23واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا جو 6 آیات پر مشتمل ہے اس کی پہلی اور آخری آیت اس وقت تلاوت کی ہے, اس لیے کہ واقعہ یہ ہے, اس سے بھی پہلے میں نے بعض مواقع پر عرض کیا ہے, یہ بڑا ہی منفرد مقام ہے قرآن مجید کا اس اعتبار سے کہ روزے کے احکام, اس کی حکمتیں, اس کے مقاصد سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہیں. یہ معاملہ قرآن مجید میں کسی اور حکم کے بارے میں نہیں ہے. نماز کے احکام منتشر ہیں, زیادہ تر تو نماز کی تاکید ہے, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. کہیں وضو کا حکم آ گیا ہے, کہیں تیمم کا حکم آ گیا ہے, کہیں صلاۃ الخوف کا ذکر آ گیا ہے. یہ مختلف جگہوں پر آپ کو نماز کے بارے میں احکام جو ہیں وہ منتشر ملیں گے. حج کا معاملہ بھی یہ ہے کہ کم سے کم, بلکہ 2-3-4 مقامات پر ہے. عام طور پر تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ 2 رکوع سورہ بقرہ کے ہیں اور پھر 2 ہی رکوع تقریباً ہے سورہ حج کے. یہ تو گویا کہ سالڈ مناسک کے حج کے ذکر پر مشتمل ہے. حج کی فرضیت کا حکم سورہ آل عمران میں ہے. پھر یہ کہ خاص طور پر سعی بین الصفا والمروہ جو ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. تو اس حوالے سے مختلف جگہوں پر آپ کو یہ پھیلے ہوئے احکام ملتے ہیں سوائے صوم کے. الا الصوم وہ اس اعتبار سے بھی منفرد ہے جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ. یہاں الا الصوم سے مراد یہ ہے کہ یہ واحد معاملہ ہے دین کا کہ جس کا سارا ذکر قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر موجود ہے, اور یہ کل 6 آیات ہیں. پہلی آیت صرف روزے سے متعلق ہے, اس میں رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بتایا گیا کہ اس روزے کی عبادت کا مقصد تقویٰ ہے, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. آخری آیت جو ہے 6 آیت, وہ در حقیقت تقویٰ کا معیار بیان کر رہی ہے. معلوم تو ہو تقویٰ کہتے کسے ہیں. تقویٰ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک خاص قسم کی وضع قطع اختیار کر لے تو لوگ سمجھے بڑا متقی آدمی ہے, اس نے لباس وضع قطع حیث جو ہے داڑھی ہے اس کا بھی مسنون داڑھی ہے اس کے مطابق ہے, اور ہر شے جو ہے اس کے ظاہر کی وضع قطع کے اعتبار سے وہ شریعت کے مطابق ہے, تو یہ تقویٰ کا ایک ظاہری لبادہ ہو گیا. اگر اندر بھی تقویٰ موجود ہے اور ظاہر میں یہ لبادہ بھی موجود ہے, نور علی نور ہے. لیکن یہ کہ جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر مذاہب کے اندر کہ جو ظاہر کی شے ہے اس پر توجہ مرکوز ہوتی چلی جاتی ہے, باطنی حقیقت پر سے توجہ ہٹتی چلی جاتی ہے. نماز کی ظاہری شکل یہ ہے, اس کی یہ رکعتیں ہیں, اس میں یہ افعال ہیں, لیکن نماز کا اصل جو ہے خشوع اور خضوع اور حضور قلب, اس پر سے توجہ ہٹ جاتی ہے. روزے کے یہ احکام ہیں, اس سے روزہ رہتا ہے, اس سے ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ روزے کی اصل جو روح ہے تقویٰ, وہ عموماً ذہن سے خارج ہو جاتی ہے. جیسے کہ قربانی کے بارے میں بھی فرمایا کہ آپ قربانی دے رہے ہیں, اچھے سے اچھا جانور تلاش کر رہے ہیں, صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے بڑی قیمتیں دے کر جانور لیتے ہیں, سجاتے ہیں انہیں خوب, ان کو مہندی لگاتے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ ریشمی چادریں جو ہیں ان کی پیٹھ کے اوپر پڑی ہوتی ہیں. لیکن جو روح تقویٰ ہے, جیسا کہ سورہ حج میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم, ان قربانیوں کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا, وہ تو یہی رہ جاتا ہے. خون پہلے ضائع ہو جاتا تھا, اب تو خون بھی استعمال ہوتا ہے. قربانیوں کی کوئی شے اب ایسی نہیں ہے کہ جو استعمال نہ ہوتی ہو, کھال بھی استعمال ہوتی ہے, روزے بھی استعمال ہوتے ہیں, ان کی سب چیز استعمال ہو گئی, گوشت کھایا گیا, وہ تو یہی رہ گیا. ہاں تقویٰ اگر ہے تو وہ اللہ تک پہنچتا ہے, بشرطے کہ ہو, یہ بہت بڑی شرط ہے. اب یہ تقویٰ اصل میں جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں. بس حضور نے ایک مرتبہ تین مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا داہنے ہاتھ سے, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے. دل میں اگر اللہ پر یقین ہے, دل میں اگر یقین ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے, اور دل میں وہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے جس کو ہم کہیں گے سیلف سینسر, انسان خود اپنے عمل اور اپنے قول کے اوپر سینسر لگا دے, کوئی میرا عمل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے منشا کے خلاف نہ ہو, کوئی میری زبان سے نکلنے والا لفظ جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف نہ ہو, اگر یہ سیلف سینسر اندر سے ہے تو تقویٰ ہے, اور اگر یہ نہیں ہے اور صرف تقویٰ کی شکل اختیار کر لی گئی ہے تو پھر یہ تقویٰ نہیں ہے. اور اس میں جو اہم ترین شے ہے, حیران کن بات یہ ہے کہ اس رکوع میں آخری آیت جو تقویٰ کا معیار بیان کر رہی ہے وہ ہے عقل حلال. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہیں, لیکن جہاں یوں سمجھیے اصل جو بات ہے وہ ہے کہ اگر تو انسان کا رزق, اگر اس کی روزی حلال کی ہے تو تقویٰ ہے, اور اگر نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے. چاہے وہ نمازوں کے بھی ڈھیر ہوں اور عمروں کے بھی ڈھیر ہوں اور حج بھی بہت سے کیے ہوئے ہوں, لیکن اگر عقل حلال نہیں, وہ یہ کہ بنیاد کیا ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. لو دیکھو مسلمانوں, اپنے اموال ایک دوسرے کے جو اموال ہیں وہ آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہ جو ہے یہ لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے, آپس میں مال غلط طریقوں پر کھانا. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے متمدن حیوان ہے اور ان کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں, کوئی امپلائر ہے کوئی امپلائی ہے, جو امپلائر ہے وہ تنخواہ دے رہا ہے امپلائی کو, تو گویا کہ ایک کا مال دوسرے تک جا رہا ہے, لیکن یہ جائز طریقے سے جا رہا ہے, اس نے محنت کی ہے مزدوری کی ہے اور یہ طے ہوا ہے کہ یہ محنت اور مزدوری میں کروں گا تو یہ مجھے اتنا اس کا معاوضہ ملے گا, چاہے وہ ڈیلی ویجز پر ہے اور چاہے وہ منتھلی سیلری پر ہے, لیکن ایک کا مال دوسرے تک گیا ہے. کوئی شخص ہبا کرتا ہے, ہدیہ کرتا ہے, تحفے میں آپ کو کوئی شے دیتا ہے, حلال طریقے سے ایک کا مال دوسرے تک پہنچ گیا, حلال طریقے سے پہنچا ہے, باطل طریقے سے نہیں پہنچا ہے. تو گویا کہ تجارت ہے, اسی لیے اس کو سورہ نساء میں فرمایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, بالکل وہی الفاظ استعمال ہے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, یہاں تو آیا ہے یہ کہ تم اپنے اموال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنا لو, رشوت دینا. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, کہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کرو گناہ کے طریقے پر اور حرام طریقے پر. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے, یہ ہے جس کو ہم رشوت کہتے ہیں. اپنے مال کو ذریعہ بنانا حکام رسی کا, حکام تک پہنچنے کا, ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا, انہیں ڈالیاں پیش کرنا, ان کو خدمت میں تحفے تحائف پیش کرنا, تاکہ اب حکام کے اگر آپ کی جو ہے ایک رسائی ہو گئی ہے اور وہ آپ پھر یہ کہ ان کے ذریعے سے کوئی غلط کام کروا لیں گے, چاہے تو یہ کہ حکومت کے جو محاصر ہیں ان میں سے کسی شے کو آپ ہڑپ کر جائیں گے, وہ بھی کسی کا مال آپ نے ہڑپ کیا, حکومت کے محصولات تھے, یہ ٹیکس تھا جو آپ کو دینا تھا, آپ نے نہیں دیا ہے تو آپ نے ہڑپ کیا مال. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی اور کے مال کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کسی حاکم کے ذریعے سے, کسی جو بھی سرکاری ملازمین ہیں اہم عہدوں کے اوپر فائدے, ان کے ذریعے سے کسی کے مال کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا, یہ رشوت ہے. اس رشوت کے بارے میں وہ حدیث تو اکثر حضرات کی یاد ہی ہوگی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں اردو میں غلط العام میں راشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کو، بڑا بڑا راشی افسر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رشوت لیتا ہے، لیکن یہ اصل میں عربی میں بالکل الٹی بات ہے. راشی ہے رشوت دینے والا، مرتشی وہ ہے کہ جو رشوت قبول کرتا ہے. اصل میں لوگ ذریعہ بناتے ہیں اپنے مال کو، حکام کے آس پاس پہنچ گئے، رسائی ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، دعوتیں کر رہے ہیں ان کی، ان کو مدعو کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے مختلف تفریحات کا بندوبست کر رہے ہیں، ان کے لیے ڈالیاں جو ہیں پھلوں کی پہنچ رہی ہیں، اور پھر اس ذریعے سے کوئی حرام خوری کی کوشش، یہ ہے رشوت، اصل رشوت. تو فرمایا وہ تدلو بہا الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. جانتے بوجھتے یہ حرکت کرنا جو ہے یہ تقوی کی نفی ہو جائے گی، اگر یہ شکل ہے تو تقوی بالکل نہیں. یہی اصطلاح استعمال ہوئی ہے سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اے اہل ایمان، آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے پر مت کھاؤ الا یہ کہ تجارت ہو، اور وہ بھی باہمی رضامندی سے ہو، محض تجارت نہیں. تجارت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں ظلم کیا جا رہا ہے، استحصال کیا جا رہا ہے، احتکار کے ذریعے سے، ہولڈنگ کے ذریعے سے کارٹلز بنا کر اور ریٹ جو ہے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. اب یہ جو بظاہر تو ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے صاحب یہ مال لے جائیے اتنے پیسے کا، حقیقت میں اس میں ان تراضم منکم نہیں ہے، باہمی رضامندی نہیں ہے، ایک شخص مجبور ہے، کیا کرے، اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ اس کو خریدنے پر مجبور ہے، لیکن یہ انترازم منکم نہیں ہے. تجارت وہ چاہیے کہ جو باہمی رضامندی سے ہو، جس میں کہ ایک شخص جو ہے جو خریدار ہے وہ خوش دلی سے ایک دکاندار کے بارے میں سوچتا ہے کہ آخر اس نے محنت کی ہے، فلاں جگہ سے مال اس نے منگایا ہے یا لے کر آیا ہے، دکان اس نے اپنی ایک کھولی ہوئی ہے، اس میں وہ بیٹھا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کو منافع لینے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ رضامندی کے ساتھ. اور ایک یہ ہے کہ دھوکے سے، فریب سے، جھوٹ بول کر، پھر یہ کہ جس کو احتکار کہتے ہیں، ہولڈنگ، ہولڈنگ کے ذریعے سے مال کی قیمت بڑھا دی جائے، کارٹلز بن گئے ہیں، کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر معاہدہ کر لیا ہے کہ اس سے کم کے اوپر ہم نہیں دیں گے، اور چونکہ کچھ مونوپولی ٹائپ بنی ہوئی ہے لہذا وہ اس سے جو ہے استحصال کر رہے ہیں، ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی منافی ہو جائیں گی. وہ جو فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اسی طریقے سے اسی سورہ نساء میں ایک اور جگہ پر آیا ہے، آیت نمبر 160-161 سنا رہا ہوں. فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لکم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہودیوں کے جو جرائم ہیں ان کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے ظالمانہ روش اختیار کی، اس کی سزا پہ، اس کی پاداش کے طور پر ہم نے ان پر بہت سی حلال چیزیں بھی حرام کر دی، جو کہ حقیقتاً ان پر حلال تھی لیکن سزا کے طور پر حرام کر دی، اور ان کا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور سود کھانا، اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، حالانکہ اس سے روک دیے گئے تھے، منع کر دیے گئے تھے. وہ اکلہم اموال الناس بالباطل، اور ان کا کھانا لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے. یہ گویا کہ مختلف طریقے جو دنیا میں رہے ہیں، اب انہیں میں سے ایک خاص جو چکے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو فرمایا ہے سورہ مومنون میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. اے رسولوں، کھاؤ پاکیزہ رشتہ اور عمل کرو صالح. اس آیت میں گویا کہ دو چیزوں کو اس طرح جمع کیا گیا کہ یہ لازم و ملزوم ہے، عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا اگر رزق جو ہے وہ طیب اور حلال نہیں ہے. اگر رزق جو ہے اس کے اندر حرام کی کوئی آمیزش ہے، معاذ اللہ، کوئی مشکوک چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں، تو عمل کیسے نیک ہوگا، کیسے خیر، اس سے خیر وجود میں آئے گا، کیسے اس سے بھلائی جو ہے دنیا کے اندر پھیلے گی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا ان اللہ بما تعملون علیم. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے، جانتا ہے، تو جانتا ہے. تو گویا کہ عقل حلال اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. عمل صالح کی شرط لازم عقل حلال. ایک خاص قسم کی حرام خوری کا تذکرہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں کیا گیا ہے. یہ حرام خوری ہے ان لوگوں کی جو کسی دینی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. علماء ہیں, ظاہر بات ہے کہ دین کا سیکھنا سکھانا کس لیے ہے؟ ایک خدمت ہے دین کی جو کر رہے ہیں. یا صوفیاء ہیں, کس لیے ہیں؟ لوگوں کی وہ تزکیہ نفس کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اندر بھلائی پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب یہ دونوں ادارے, جب ان کے اندر کجی آتی ہے, ٹیڑھ آتی ہے, تو یہ دھندے بن جاتے ہیں, کاروبار بن جاتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اہل ایمان اچھی طرح سمجھ لو, غور کرو, بہت سے احبار اور رہبان جو ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے پر ہڑپ کرتے ہیں. وہ جو بھی گڈ ویل انہوں نے بنا لی ہے اپنی اس دینی خدمت کی بنا پر, وہ علمی انداز کی خدمت ہو سکتی ہے, روحانی انداز کی ہو سکتی ہے. احبار اور رہبان دنیا میں ہمیشہ یہ دو طبقات رہے ہیں. حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو, احبار اس کی جمع ہے, رہبان راہب کی جمع ہے. ہمارے ہاں علماء اور صوفیہ, علماء اور صوفیہ, یہ دو الفاظ زیادہ چلتے ہیں, علماء کرام, صوفیہ عظام. لیکن یہ کہ سابقہ امتوں میں احبار اور رہبان. لیکن یہ کہ اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہ لوگوں کے مال باطل طریقے پر ہڑپ کرتے ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. سونے اور چاندی کو یہ خزانہ بنا کر رکھتے ہیں, قرض بناتے ہیں. اب میں خاص طور پہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کے بارے میں, چونکہ ہمارے ہاں پھر یہ کہ اشکال پیدا ہوا کہ سونا اور چاندی جو ہے, کیا اس کو اپنے پاس رکھنا حرام مطلق ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو درویش صحابہ میں سے تھے, فقراء صحابہ میں سے, اس آیت کی بنا پر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سونے اور چاندی کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مقدار بھی اپنے پاس رکھنا حرام ہے. اس لیے کہ دیکھیے وعید کتنی بڑی ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. وہ لوگ کے جو سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں اپنے پاس, وہ خزانہ بنا کر رکھتے ہیں, جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کی راہ میں, فبشرهم بعذاب الیم, تو اے نبی ان کو آپ بشارت دے دیجیے بہت دردناک عذاب کی. یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم, جس دن کے یہی سونا اور چاندی تپائی جائے گی آگ پر, جہنم کی آگ پر تپائی جائے گی. فتکوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم, اور پھر اس کو اس سے داغے جائیں گے, ان کی پیشانیاں بھی, ان کی پسلیاں بھی, اور ان کی پیٹھیں بھی, اسی سونے اور چاندی کو تباہ کر اور تپے گی بھی جہنم کی آگ میں. ہذا ما کنتم, کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے چکھا, تم نے جمع کیا تھا اپنے لیے سونا اور چاندی. لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب چکھو مزا اس کا جو تم نے کنز کیا تھا, جس کو تم نے گاڑ کر اپنے لیے خزانے کے طور پر رکھا تھا. اس کی بنا پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, چونکہ ان پر درویشی کا غلبہ تھا, جس کو ہم کہتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں جن پر کسی خاص کیفیت کا غلبہ ہو جائے, مغلوب الحال, وہ اس میں پھر حد اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری نے اس آیت کی بنا پر یہ رائے بنا لی کہ سونے اور چاندی کی ہلکی سے ہلکی مقدار بھی اپنے راز رکھنا کنز ہے اور حرام مطلق ہے اس آیت کی روح سے. لیکن علماء کی اکثریت کا اجماع ہے اس پر کہ نہیں, سونا چاندی اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے. اور اس میں اصول یہ بنایا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکات دے دی ہو, وہ اب پاک ہو گیا مال اس کا, وہ سونا ہے چاندی ہے, جب زکات دے دی ہے تو وہ کنز نہیں ہے. یہ ہے جس پر کہ ہمارے ہاں علماء کا عام طور پر اس آیت کے اعتبار سے اس کے اندر یہ راستہ نکالا گیا ہے کہ کنز کی ڈیفینیشن سے وہ چیز خارج ہو جائے گی, وہ مال خارج ہو جائے گا جس کی زکات ادا کر دی گئی. حالانکہ اصل میں اس آیت کا مدلول اور مدعا بالکل دوسرا ہے, اس لیے کہ یہ ایک آیت ہے جس میں جمع کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشروا بعذاب الذین. ایک آیت ہے، اصل میں اسی طبقے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے کوئی اور کاروبار کیا ہے، کوئی اور محنت کی ہے، کوئی ملازمت کی ہے، اس نے کوئی دولت اپنے پاس جمع کر لی ہے، تو اس کی دولت کے جمع ہونے کا معاملہ مختلف ہے. جو دینی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ دولت جمع کر رہا ہے، یہ دولت کا جمع کرنا ان کا گویا کہ انہوں نے تو دین کو کاروبار بنایا ہے. اگر اس نے جائیداد بنائی ہے وہ مال چھوڑ کر مر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے در حقیقت دینی خدمت کو ایک کاروبار بنایا، دھندا بنایا، اسے ذریعہ اسے مال جمع کرنے کا ذریعہ بنا. یہ ہے اصل قدر پہلو کے جو قابل غور ہے. اس لیے کہ دینی خدمت یہ تو اول تو یہ کہ جو دعوت دین کا تعلق ہے اس کے حوالے سے تو قرآن مجید میں کتنی مرتبہ یہ آیت آئی ہے وہ لا فلکم علیہ من اجر، اس پر میں کوئی اجر کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کر رہا. ایک تو ہے دعوت، ایک شخص دائی کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی بھی درجے میں لوگوں سے کوئی اجر لینا یا اجرت طلب کرنا یا کسی بھی درجے میں لوگوں سے مفادات حاصل کرنا یہ غلط ہو جائے گا. لیکن ایک خدمات دینی، کوئی شخص ہے کوئی اذان دیتا ہے، کوئی شخص ہے کہیں نماز پڑھاتا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، اس میں بھی یہ ہوگا کہ اپنے کفاف کی حد تک جس سے کہ ضرورت پوری ہو جائے، اگر وہ کہیں کوئی چیز لے رہا ہے تو یہ جواز ہوگا. لیکن مال کو جمع کرنا ایسے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کا مال کو جمع کرنا اور ان لوگوں کا مال کو جمع کرنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ لوگ کہ جو دینی خدمات میں لگے ہوئے، جن کا اعتبار اگر قائم ہوا تو اسی اعتبار سے قائم ہوا کہ دین کے خادم ہیں، جن سے لوگوں کو کوئی دلچسپی ہوئی یا عقیدت ہوئی ہے تو اس لیے ہوئی ہے کہ یہ دین کے خادم ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے لوگوں کے اس رجوع کو جو ان کی طرف ہوا ہے، لوگوں کے اندر جو ان کے لیے کوئی محبت پیدا ہوئی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی وقت پیدا ہوئی ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت پیدا ہوئی ہے، اگر اس کو ذریعہ بنایا مال گھسیٹنے کا اور پھر اسے جمع کیا، یہ وہ شے ہے کہ جو بدترین، سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ دولت کا جمع کرنا ان لوگوں کے حق میں، یہ ہے اس آیت کا اصل مدلول. کہ یہ تو گویا کہ بالکل ہی ایک دلو دلالم بعیدہ والی بات ہے کہ وہ تو گمراہی کے آخری کناروں تک پہنچ گئے. اب میں ایک خاص طور پر فارمولہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حلال اور حرام کے حوالے سے کچھ لیولز ہیں مختلف. ایک شخص فرض کیجئے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سور کھا رہا ہے بیٹھا ہوا، آپ کیا کہیں گے؟ چھی چھی چھی، بہت بہت غلط حرکت ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام ہے. ٹھیک. ایک اور شخص ہے جو کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، اور بکری بھی اس نے خود خریدی، خود ذبح کی، صحیح صحیح تکبیر پڑھی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ بکری خریدی تھی کسی کی جیب کاٹ کر، کیا کھا رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے؟ اگرچہ فی نفس سے ہی بکری کا گوشت حلال ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. یا اسی پر قیاس کیجئے کہ ایک جانور ہے، لے جایا گیا ہے کسی استھان پر، لے جایا گیا کسی درگاہ پر، لے جایا گیا وہاں ذبح کیا گیا تاکہ اس صاحب قبر یا صاحب استھان جو ہے تقرب کا ذریعہ بنے اس کا، یہ حرام ہو گیا. حالانکہ بکرے کا گوشت ہے یا کسی اور شے کا گوشت ہے، لیکن اس میں اس کو کسی اللہ کے سوا کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اسے ذبح کیا گیا. وما اوہل بہ غیر اللہ، حرام ہو گیا. فی نفس سے ہی وہ گوشت حلال تھا، لیکن اضافی طور پر یہ شکل پیدا ہونے سے کہ اس نے چوری کی تھی، یا یہ کہ وہ بکرا جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہے کسی استھان پر جا کر اور کسی درگاہ پر جا کر، صاحب قبر کا وسیلہ بنا کر اور اس کے اور اس کو اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، حرام ہو گیا. تیسرے درجے میں آئی ہے کہ ایک شخص ہارا ہے بکری کا گوشت اور اس نے کوئی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، محنت کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اپنی محنت سے کما کر کھا رہا ہے، لیکن محنت کہاں کر رہا ہے؟ کسی قہبہ خانے کے اندر خدمت سر انجام دے رہا ہے، یا کسی ڈاکوؤں کے اڈے پر، وہاں پر ان کا محافظ ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ گوشت بھی وہ بکری کا کھا رہا ہے، اس نے چوری بھی نہیں کی، براہ راست اس نے چوری نہیں کی ہے، سب شرم کر رہا ہے ایک حرام کام کو، ملازمت کر رہا ہے ایک حرام کام کی، تو حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے؟ اس کو آپ آگے تک لے جائیے، آخری فارمولہ یہ ہے، جس ماحول میں طاغوت کا غلبہ ہے اللہ کا دین غالب نہیں ہے. آج دنیا میں کیا ہے؟ بہت بظاہر تو یعنی جیسے کہ میں نے عربی عرض کیا، ڈاکو ہوں پٹکے، ڈاکوؤں نے اپنا کوئی ایک اڈا بنایا ہوا ہے، وہ اڈا بالکل منظم ہے ان کا، وہاں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، آپس میں تو سانپ نہ ایک دوسرے کو ڈستے ہیں نہ ڈاکو ایک دوسرے کو کچھ کہیں گے، وہ تو ان کا جتھا ہے اور جتھے کے اندر ہر طرح کا امن ہے، لیکن ان کا پیشہ کیا ہے؟ ڈاکہ ڈال رہے ہیں دوسروں کے اوپر. اسی پر قیاس کیجئے، آج دنیا کی سپریم پاور امریکہ میں ہم جاتے ہیں، کیا عمدہ نظام ہے، کیا قانون رول آف لا ہے، ان کی عدلیہ دیکھو کس طریقے سے صدر کا جو ہے یہ اس وقت محاسبہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا ڈاکو امریکہ ہے، سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے. اب جو لوگ اس سے سرو کر رہے ہیں، جو لوگ ورلڈ بینک میں جا کر ملازمت کرتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں تو بڑے پھندے کھا بن کر آتے ہیں، وہ معین قریشی ہوں یا کوئی بھی ہو، ورلڈ بینک کیسے آئے ہیں نا؟ یہ ورلڈ بینک کیا ہے؟ ڈاکے کا ایک بہت بڑا اڈا، منظم ڈاکہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے سود کے ہتھکنڈوں کے اندر اور ٹینٹیکلز کے اندر دبوچ کر اور خون چوسنے والا ادارہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ تو بظاہر تو ان کا پمپ اینڈ شو، ان کی اور ان کی جو بھی یعنی آپ سمجھیے کہ وہ ایک رہن سہن ہے اور بڑا امن کا گہوارہ امریکہ ہے، لیکن اصل میں اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ طاغوت جہاں حاکم ہو، باطل کا جہاں غلبہ ہو، اس میں سانس لینا بھی حرام ہے، الا یہ کہ انسان اس ماحول میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کم سے کم جو لازم ہے، ناگزیر ہے، صرف اس حد تک حاصل کرے، باقی اپنا مین جو قوت ہے، اپنی جو طاقت ہے، اپنی صلاحیت ہے، اپنا وقت ہے، اسے سر کر رہا ہو اس نظام کو بدلنے کے لیے کہ طاغوت کا غلبہ ختم ہو اور حق کا غلبہ ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. اگر تو یہ کر رہا ہے تو یہ کہ اس ماحول میں، اگر اس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، اس لیے کہ اس ماحول میں رہنا بھی گناہ ہے، باطل کی بالا دستی کے تحت زندگی گزارنا گناہ ہے، سانس لینا حرام ہے، الا یہ کہ آپ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہو اس کو بدلنے کی، اس کے نظام کو تلپٹ کر کے اور اللہ کے دین کے نظام کو، نظام عدل اجتماعی کو برپا کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، تب تو یہ ہے کہ جو بھی کچھ اس باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے کی وجہ سے جو آلودگی ہو رہی ہے آپ کے قلب کی، آپ کی روح کی، گناہ جو ہے اس سے آلودہ ہو رہا، اس کی کوئی کفارے کی شکل بن جائے گی، اس کی تطہیر ہو جائے گی، اس کا تزکیہ ہو جائے گا. لیکن اگر باطل کے غلبے کو ذہناً تسلیم کر لیا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ریکنسائل کر لیا، ٹھیک ہے بھائی یہ تو ہے، ریکنسائل کر لیا، پھر اسی کے تحت اچھے سے اچھا کھانے اور اچھے سے اچھا پہننے اور اچھے سے اچھا مکان بنانے اور اچھے سے اچھی جو ہے اپنی اس کے لیے تگ و دو میں آدمی لگا ہوا ہے، اپنی جو بھی صلاحیت ہے، قوت ہے، وہ حاصل ہو رہی ہے، بہتر اپنی لیونگ جو ہے، سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر سے بہتر ہو، اونچا سے اونچا ہو، جائیداد زیادہ پھیلا دی جائے، کاروبار زیادہ وسیع کر دیا جائے، یا کوئی پروفیشنل ہے تو اپنے پروفیشن میں شائن کرے، ذرا معلوم ہو یہ ڈاکٹر ہے، فلاں فلاں روم کا اسپیشلسٹ ہے، یہ بہت اونچا ہے، اپنے اس فن کے اندر بڑا ماہر ہے. یہ کام اگر ہو رہا ہے تو گویا کہ آپ نے باطل کے ساتھ مصالحت کر لی ہے، باطل کے خلاف آپ کی جو ہے وہ جد و جہد نہیں ہے، گویا کہ آپ نے شیطان کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ مصالحت اور دوستی کی ہے. اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ چھوٹے چھوٹے جو فتوے ہیں نا، یہ چیز حرام اور یہ حلال، یہ میرے نزدیک ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو پوری زندگی حرام ہے، سانس لینا حرام ہے. یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں کہ عقل حلال وہ میں نے کہا کہ جو اصل مقصود تھا رمضان مبارک کا، رمضان مبارک کا مقصد تقویٰ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقویٰ کا معیار عقل حلال، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اس عقل حلال کا معاملہ جو ہے ایک دو اعتبارات سے میں نے آج آپ کے سامنے بازی کیا. ایک تو یہ ہے کہ اگر تجارت ہے وہ بھی باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے، کوئی مال ایک دوسرے سے ایک سے دوسرے کو جائے وہ جائز طریقے سے اس کی گردش ہونی چاہیے. خاص طور پر مذہبی طبقات اگر مال جمع کرتے ہیں کہ فرض کی حد تک کہ اپنی ضرورت پوری ہو جائے، اس حد تک تو میں کہوں گا کہ حق ہے آدمی کا کہ اس کی ضرورت ہے کہ جو پوری ہو رہی ہے، اس سے زائد ہے تو وہ جمع کر رہا ہے، حالانکہ اس سے زائد اگر آ رہا ہے تو چاہیے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے پاؤ. اس کا اپنے پاس رکھنا مال کو کہ جو در حقیقت لوگوں میں اپنی کسی دینی خدمت ہی کی وجہ سے وہ ان کا محبوب ہوا ہے یا ان سے لوگوں کو دلچسپی ہوئی ہے اور وہ مال جمع کرے اپنے پاس، تو اس سے زیادہ بری شر کوئی نہیں. اسی لیے اس آیتوں کے اندر اس کی خاص طور پر مذمت آئی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب یوم یوم علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہم وجنوبہم وحضورہم ھذا ما کرتم لانفسکم. اب چکھو اس کا مزہ. اور پھر یہ کہ حلال اور حرام کے مختلف لیولز کے حوالے سے جو بات میں نے آج واضح کی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک ہے کوئی شے فی نفس ہی حرام، سور کا گوشت ہے. ایک یہ کہ آپ نے بکری کا گوشت کھایا لیکن کسی کی جیب کاٹ کر آپ نے وہ گوشت خریدا تھا. ایک یہ کہ جیب بھی آپ نے نہیں کاٹی لیکن آپ جو مزدوری کر رہے ہیں وہ کسی قہوہ خانے کی کر رہے ہیں، کسی شراب خانے کی کر رہے ہیں، یا کسی جو ہے ڈاکوؤں کے اڈے کی کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ سوفسٹیکیشن بھی ہے، ڈاکو سوفسٹیکیٹڈ ڈاکو بھی ہے دنیا کے اندر جو چل رہا ہے، پورا کا پورا نظام باطل یہ گویا کہ ڈاکوؤں کی ڈین ہے، یہی انہی کا اڈا ہے اور اسی کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کو لوٹنے کا. لہذا نظام باطل کی چاکری کرنا، اس کو پروموٹ کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں ریکنسائل کرنا اس کو ذہنن، یہ بھی در حقیقت اللہ سے بغاوت کے معنی مترادف ہے. قرآن تو کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو طاغوت کا کفر کرے، طاغوت سے بغاوت کرے، طاغوت کا انکار کرے پھر ایمان لائے اللہ پر، وہ ہے در حقیقت جو اللہ کے حدیث کا ایمان معتبر ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.